الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يغشيكم النعاس عملة منه ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. صدق الله العظيم. سورة الأنفال هم دوسرا رکوع شروع کر رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بدر میں جو اہل ایمان پر انعامات فرمائے فرشتوں کے نزول کے علاوہ، اس کا ذکر ہو رہا ہے. پھر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا اہل ایمان کی مدد کے لیے، اس کا ذکر ہے. پھر یہ ہے کہ مشرکین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھمکی بھی دی گئی ہے. فرمایا کہ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اور یاد کرو کہ تم پر اللہ نے اونگ تاری فرما دی. مراد یہ ہے کہ رات کو اطمینان کی نیند تھی جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو عطا فرما دی. نعاس امنتم منہ، اپنی جانب سے اللہ نے تسکین بھری نیند اور اونگ تمہیں عطا فرما دی، یہ پہلا انعام. فینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم، اور تمہارا آسمان سے بارش برسائی تاکہ تمہیں اللہ پاک فرما دے. اسی رات میں جہاں نیند بھی دی گئی، بارش بھی برس گئی تاکہ اہل ایمان کو طہارت وغیرہ کا موقع بھی میسر آ جائے، اور اس سے وہ فریش بھی ہو جائے، پاک صاف بھی ہو جائے. یطہرکم بھی، تاکہ اللہ اس سے تمہیں پاک پاک فرما دے. ویذھب عنکم رجز الشیطان، نمبر تین، اور تاکہ اللہ تعالیٰ تم سے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تم سے شیطان کے وسوسے دور فرما دے. دوسری ترجمہ ہوگا شیطان کی گندگی دور فرما دے، مراد شیطان جو ورغلاتا اہل ایمان کو حق کے راستے سے روکنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے. یہ تین نعمتیں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر انعامات عطا فرمائے. ایک رات کو اطمینان کی اونگ آ گئی، بارش برسا دی اللہ نے، اور شیطان کے وسوسوں سے حفاظت بھی اللہ نے فرما دی. وَلْيَرْبِطْ عَلٰى قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ تمہارے دلوں کو اللہ مضبوط فرمائے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تاکہ اس سے اللہ تمہارے قدموں کو جما دے، مضبوطی عطا فرمائے. اب اللہ کا خطاب فرشتوں سے. اِذْ یُوحِی رَبُّکَ اِلَى الْمَلٰٓئِکَةِ، اور یاد کرو کہ تمہارے رب نے فرشتوں کو وحی بھیجی، یہ بات ارفا کی، انی معاکم فثبتوا الذین آمنوا، کہ دیکھیں میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ثابت قدم رکھو اہل ایمان کو. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں قریب ان لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا جنہوں نے کفر کیا. فضربوا فوق الاعناق، تم ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ. وضربوا منہم کل بنان، اور ان کے ایک ایک پور پور میں ضرب لگاؤ. اس کی تفصیل ہمیں ملتی ہے احادیث میں. مسلم شریف میں روایت ہے، ایک انصاری صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آ کے بیان فرمایا اللہ کے رسول کے سامنے کہ اللہ کے رسول، ایک کافر میرے سامنے مرا، مجھے کسی گھوڑے کی آواز بھی آئی، مجھے کوڑا مارنے کی آواز بھی آئی، لیکن مجھے کچھ دکھائی نہ دیا، لیکن وہ کافر مر گیا میرے سامنے سامنے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ فرشتے تھے جو اللہ نے تمہاری مدد کے لیے نازل فرمائے تھے. یہ تفسیر مسلم شریف کی روایت میں موجود ہے. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی. ومن یشاقق اللہ ورسولہ، اور جو مخالفت کرے گا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی، فإن اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. اب دیکھیے، یہ اللہ کا وعدہ ہے ہمیشہ کے لیے. جب بھی اہل ایمان ڈٹ جائیں کفر کے مقابلے میں، تو مخالفین جو کہ اللہ اور رسول کے باغی و نافرمان ہیں، اللہ ان سے خود نمٹ لے گا، اور اپنے فرشتوں کو بھی نازل فرما دے گا. آج یہ آیت کب ویلڈ ہوگی؟ جب آج کے اہل ایمان اللہ کے ان وعدوں پر عمل کرتے ہوئے آئے میدان میں اور ڈٹ جائے کفر کے مقابلے میں، تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. ورنہ پھر یہ آیات ہم پڑھ تو لیں گے، لیکن اس کی ریلیونس کیا ہے ہمارے ان معاشرے کے حالات سے، وہ سمجھ میں نہیں آئے گی. ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، اب یہ قریش کا خطاب دیکھ لیے، اور تم یہ چکھو، اور یقیناً کافروں کے لیے آگ کی عذاب، آگ کا عذاب بھی ہوگا. اور آگے کی تو دنیا کی سزا ہوئی، تو مارا جا رہا ہے، ہلاک کیے جا رہے ہو، اور آخرت میں جو اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے آگ کا، وہ اس کے علاوہ ہوگا. اب اہل ایمان کو کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں اس جد و جہد کے دوران. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تمہاری مدھیر ہو جائے، مقابلہ ہو جائے کفر کرنے والوں سے میدان جنگ میں، فلا تولوہم الادبار، تم سے تیر نہ پھیرو. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ، اور جو بھی ان سے اس دن پیچھے پھیرے گا سوائے اس کے کہ وہ تدبیر کرنا چاہے جنگ کے لیے، یا اپنی جماعت کی طرف لوٹنا چاہے، ان سے جا کر ملنا چاہے، فقد باع بغضب من الله بس کو لوٹا اللہ کے غضب کے ساتھ فمأواه جہنم اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے وبئس المصیر اور وہ لوٹنے کے اعتبار سے برا ٹھکانہ ہے فراد بندہ قتال میں آ جائے پھر پلٹنا اس کے لیے جائز نہیں بہت بڑا گناہ ہے چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سات چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جب میدان گرم ہو جائے قتال کا اس پر کوئی سے پیٹ پھیر جائے اس کے دو ایکسپشنز بتا دیے یہ پیچھے ہے پیچھے ہٹنا کسی اسٹریٹجی کی وجہ سے ہو جنگی چال کے لیے یا انسان اپنی جماعت سے پیدا ہو گیا ایک بندے مومن تو وہ ہٹ کر ان سے جا کر ملنا چاہے تو یہ الگ بات یہ ایکسپشن ہے ادر وائز پیچھے ہٹنا اس پر سب عذاب و جہنم کی وعید ہے بئس المصیر اور وہ پلٹنے کے اعتبار سے برا ٹھکانا ہے اس کے بعد بڑا پیارا مقام قرآن اللہ تعالیٰ یہ قدر دانی بندے مومن کی جہاد کے اعتبار سے مجھے جدوجہد کر رہا ہے اللہ اس پوری جدوجہد کو اپنی طرف نسبت دے رہے ہیں فرمایا فلم تقتلوہم مسلمانوں تم نے انہیں قتل نہیں کیا مشرکین کو ولکن اللہ قتلہم بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا وما رمیت اذ رمیت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مٹی آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی ولکن اللہ رما بلکہ وہ مٹی اللہ نے پھینکی تھی ایک موقع آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی دی اپنی مٹھی میں اور خوب مار کے شاہ البجو کہا کہ چاہ کے ان کے چہرے وہ بگڑ جائیں وہ بچی ان کفار کی آنکھوں میں گئی اور بھگدڑ بچی اور مسلمانوں نے قتل کیا مشرکین کو 70 مارے گئے انہیں تو یہ ہے جس کی طرف اللہ اشارہ کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچی آپ نے بھی اللہ نے پھینکی مسلمانوں تم نے قتل نہیں کیا اللہ نے قتل کیا تھا حالانکہ عالم ظہور میں عالم واقعہ میں کون سا میدان جنگ کفار کے مقابلے مسلمان ہاتھ کس کے جگہ مسلمانوں کے وہ مٹی اٹھائی اللہ کے رسول نے پھونک آپ نے ماری ہاتھ آپ کا تھا اللہ کہہ رہی تم نے نہیں کیا میں نے کیا کیا اس سے بڑا روحانیت کو بھی مقام و درجہ ہو سکتا ہے کہ بندہ عمل کرے اور اللہ کہہ رہے کہ تمہارا نہیں میرا عمل تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہ ساری جد و جہد جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہو اللہ اس کی پشت پناہی پر ہوتا ہے اور بندوں سے کہتے ہیں کہ تم نہیں میں یہ کام کر رہا ہوں کیونکہ دین تو اللہ کا ہے نا اصلاً وہ یہ کام کرے گا سورہ الصف آیت نمبر 8 اللہ متم نوری ہی اللہ اپنے اس نور یعنی دین کی روشنی کو مکمل فرمائے گا اصلاً اس کا معاملہ آئے گا لیکن جیسے رازق اللہ ہے عالم اسباب میں ہم جاب کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں شافی اللہ ہے عالم اسباب میں ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں ایسے ہی دین غالب اللہ فرمائے گا عالم اسباب میں یہ کام وہ اہل ایمان سے کرانا چاہتا ہے اور یہ قدر دانی کرتا ہے کہ تم نہیں میں یہ کام کر رہا ہوں اس سے بڑا کو روحانیت کا درجہ نہیں ہو سکتا نوٹ کی جاب موسیٰ علیہ السلام 40 روز کو طور پر رہے بڑا لطف پایا ہوگا اس کے بعد کیا ہوا اے دھا میرا فرعون انہ طغا سورہ نازعات میں جائیے فرعون کی طرف وہ طغیانی بنا گیا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام 3.5 برس کا غار حرا میں کیا کر رہے تھے اور فکر کر رہے تھے وہی مل گئی دل بشور کی وہی میں آگے سورہ مدثر میں ام فاندر کھڑے ہو جائیے خبردار کیجیے انسانیت کو ورب کا مقدر اور اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجیے دل پہ اللہ کے دین کو نافذ کر کے دکھائیے یہ ہے روحانیت اصل میں یہ رات کے سجدے کس لیے پھر مزمل نبا کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ دیا گیا سنوکی علی کا قولا ثقیلا یعنی بڑا بھاری بوجھ آپ پر ہم رکھنے والے ہیں اس کو سہارنے کے لیے رات کا قیام یہ نمازیں کیوں اس قریب الصبر والصلاہ البقرہ آیت 133 صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو کس کام کے لیے البقرہ 143 آیت نمبر شہادت اگر ناز کے فریضے کے لیے یہ ہے روحانیت یہ نمازیں یہاں لے کر جائیں ہم نے یہ راتوں کے قیام یہاں تک لے کر جائیں ہم نے یہ ہے جو اللہ کو مطلوب ہے تو اللہ تعالیٰ قدردانی بندگی کرتا ہے عمل تم کر رہے ہو عالم اسباب کے تحت تم کر رہے ہو دراصل یہ اللہ کر رہا ہے فلم تقتلوہم تم نے انہیں قتل نہیں کیا ولکن اللہ قتلہم اللہ نے انہیں قتل کیا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی جو مٹی نبی آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی وہ اللہ نے پھینکی تھی اور یہ آزمائشیں بھی آئیں یہ حالات کیوں آئے ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بہترین انداز سے آزمائشوں سے گزار کر لے جائے ان کی تربیت بھی مقصود ہے اللہ اس کی بنائی بھی فرمائے گا ان کا یقین اور گہرا ہوگا اللہ کی ذات پر اور آئندہ کے مرائی کے لیے اور ان کی تیاری ہوگی تاکہ اللہ تعالیٰ بہترین انداز سے اہل ایمان کو آزمائشوں سے گزار کر لے جائے ان اللہ سمیع علیم بیشک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے ذالکم یہ تو ہوا وہ ان اللہ موہین کید الکافرین اور اللہ تعالیٰ کافروں کے دعو کو ان کی چال کو ناکام فرمانے والا ہے ان تستفتی ہوں فقط جا حکم الفتح, اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو یقیناً فیصلہ تو آ چکا. یہ اشارہ مشرکین کی طرف, ان کے سرداروں کی طرف, خاص طور پر ابو جہل کی طرف. اس نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ پکڑ کے دعائیں کی, اے اللہ جس نے کہا کہ قطر رہنی تھی اس کو ہلاک کر دے. کیونکہ جب دعوت حق آئی تو بھائی بھائی سے جدا ہوا ہے, ماموں بھانجے سے جدا ہوا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بدر میں اپنے ماموں کو اپنے ہاتھ سے مارا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں کہا جب عبد الرحمن ایمان لے آئے تھے, بیٹے بیٹا اگر ایک مرتبہ میرے سامنے بدر میں آ جاتا میں تیری گردن اڑا دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے, مسلمانوں نے گرفتار کیا ان کو, فدیے کا معاملہ ہے ان کے حوالے. یہ تھا ایمان کا معاملہ, بھائی ایک طرف, باپ ایک طرف, بیٹا ایک طرف, مامو ایک طرف, بھانجے ایک طرف, چچا ایک طرف, بھتیجا دوسری طرف. یہ ہوا ہے. تو ابو جہل نے کہا نہ, ان لوگوں نے قطر رہنی کرا دی, رشتے ٹوٹوا دی ہمارے, ہلاک کر دے ان کو. اور اس نے یہ بھی کہا زور میں آ کے, اللہ جو حق پر ہے تو اس کا بول بالا کر, اور جو ناک پر اس کو برباد کر دو. اور برباد ہوا تو ان کو کہا جا رہا ہے ان تصب بھی ہوں, اگر تم فیصلہ چاہتے تھے فقط جاؤ تم الفت لو, فتح آ گئی ہے, یعنی فیصلہ آ گیا ہے, اب تو مانو. وہی تنتا ہوں فہو خیر لکم, اگر تم باز آ جاؤ گے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے. وہی تعود نعود, اور اگر تم پھر وہی کرو گے اب بھی وہی کرے, پھر تمہاری پٹائی ہوں گی, پھر تم مخلوق کیے جاؤ گے. بلن تو تم شہرت, اور تمہارا تمہاری جماعت تمہاری ہر جس کو شکار نہ آ سکے گی, خواہش کی کثرت کتنی ہی ہو جائے. وہ ان محمان مکمین, اور بے شک اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کے ساتھ ہے. اس کے بعد تیسرا رکن شروع ہو رہا ہے جس میں اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے, نافرمانوں کا بھی ذکر ہے, اور اہل ایمان کو شکر کا اور امانت کا حق ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, اطیعوا اللہ ورسولہ, اطاعت کرو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی, ولا تولوا عنہم, اور اس کے نہ پھرو, وانتم تسمعون, جبکہ تم سنتے بھی ہو. تو محض سنو نہیں بلکہ ماننا بھی شرط ہے. ایمان قبول کرنا کافی نہیں, ایمان کو دل کی گہرائیوں سے ماننا اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا یہ بھی لازم ہے. تو سنو اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ, اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں. کچھ اشارہ منافقین کی طرف. اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ, بے شک بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو بہرے گونگے ہیں, جو سمجھتے نہیں ہیں. ذکر پہلے بھی آ چکا, ہم پڑھ چکے ہیں کہ دل کے بہرے ہیں, دل کی آنکھوں کے اندھے ہیں, سوچتے نہیں, حق کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے, اس کو قبول نہیں کرتے. تو یہ بدترین جانور ہے. بلو عالم اللہ فیہم خیر اللہ اسمعہم, اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی محسوس کرتا تو یقیناً انہیں سنا دیتا. بلو اسمعہم لتولوا, اور اگر اللہ انہیں سنا بھی دے تو ضرور پھر جائیں گے, کیونکہ طریقی ایسی ہو گئی ہے کہ جانتے بوجھتے انکار کر رہے ہیں. بلو اسمعہم لتولوا وهم معرضون, اور اگر اللہ انہیں سنا دے تو وہ ضرور پھر جائیں گے, اور وہ ہیں ہی اعراض کرنے والے. اس کے بعد اہل ایمان کو اللہ اور رسول کی دعوت قبول کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے, استجیبوا للہ وللرسول, اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو, اس کو قبول کرو. اذا دعاکم لما یحییکم, جبکہ وہ تمہیں بلائے اس بات کی جانب جو تمہیں زندگی عطا کرنے والی ہے. اللہ کا دین اس کے تقاضے ہیں. اسی طرح الفاظ آئے 39 الفاظ آئیں گے, وقاتلوہم, قتال کرو ان کے خلاف, حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ, یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین کو کل اللہ کے لیے ہو جائے. غزوہ بدر کا تذکرہ آ رہا ہے, جس سے بات واضح ہے یہاں پکار سے مراد اللہ کے دین کی یہ جان مال کھپانا اور لگانا ہے. تو اللہ رسول جس بات کی طرح بلا رہے ہیں اسی میں تمہارے لیے حیات ہے. جب دین کو تم اسٹرانگ کرو گے, مضبوط کرو گے, تمہارا ایمان محفوظ رہے گا, اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. دین پر عمل کرو گے اللہ کی رحمتیں ملیں گی. دین کا نفاذ ہوگا, انصاف تمہیں بھی ملے گا, انسانیت کو بھی میسر آئے گا. تو اللہ کی پکار کے قبول کرنے میں ہی زندگی ہے. قتال دین کی سربلندی کے لیے, اس سے انسانیت کا فائدہ, اور قتال کے مراحل میں بندہ مومن کو شہید ہونے کا موقع میسر بھی آتا ہے, وہ حیات جاویدہ. سورہ البقرہ 24, سورہ آل عمران 69, جنہیں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے انہیں مردہ مت کہو, وہ زندہ ہے, ہمیشہ کی زندگی اللہ انہیں عطا فرماتا ہے.
تو دونوں باتیں ہیں, انفرادی سزا پر یا قتال کے تقاضے پر عمل کرو گے اللہ شہادت کا موقع دے گا حیات جاویدان, اجتماعی سطح پر دین کے جد و جہد کرو گے, قتال کرو گے, اللہ کے دین کو قائم کرو گے تو تمہارا ایمان بھی محفوظ ہوگا, زندگی برقرار رہے گی, روحانی اعتبار سے انصاف میسر آئے گا, سکون میسر آئے گا, امن و امان میسر آئے گا, دنیا کو زندگی ملتی ہے اس دین کے قیام کے ذریعے. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے, استجیبوا للہ والرسول, قبول کرو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پکار کو, اذا دعاکم لما یحییکم, کہتے ہو تمہیں پکار کے اس بات کی طرف کہ تمہیں حیات اور زندگی دینے والی ہے, فاعلموا, اور جان لو, ان اللہ یحول بین المرء وقلبه, اللہ حائل ہو جاتا ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان. مراد ہے کہ اللہ موقع دیتا ہے بندے کو, بندہ ہے دھرنی پر آ جائے انکار کرے تو اللہ حق کی قبولیت کی صلاحیت چھین لیتا ہے. پورے نام آئے تو میری قدرت ہم پڑھ چکے, ہم ان کی دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے جس طرح وہ اول مرتبہ ایمان نہیں لائے تھے. اسی طرح سورہ البقرہ آیت نمبر 7, ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کی دلوں پر بہت لگا دی. کب؟ جب ابو جہل اس طرح کے لوگ اب خود گمراہ ہونے کا فیصلہ کر لیتے ہیں. دیکھو اللہ کی پکار آ رہی ہے, اس کے رسول کی پکار آ رہی ہے, اس کو قبول کرو, اسی میں حیات تمہارے لیے, ورنہ جان لو ٹھکراؤ گے, انکار کرو گے, فرار اختیار کرو گے, اللہ بندے اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور یہ قبولیت حق کی صلاحیت کو اللہ چھین لیتا ہے. وہ ان نہ ہو انہیں تخشرون, اور اسی اللہ کی طرف ان سب جمع کیے جاؤ گے. بتقو فتنت اللہ تشری بن الذین ظلموا منکم خاصا, اور اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے صرف مخصوص لوگوں پر ہی نہیں آئے گا جنہوں نے ظلم کیا. وَاعْلَمُوا, اور جان لو, اَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, کہ اللہ تعالیٰ شدید سزا دینے والا ہے. یہ عذاب عام کے متعلق خبردار کیا جا رہا ہے. اس آیت کا حوالہ آ چکا پہلے, جیسے جب اللہ کا عذاب آتا ہر کوئی کس طرح اس میں بجائے کون لوگ جاتے ہیں, سورہ آغاف رکن نمبر 21, جو گناہوں سے روکنے والے ہیں. اس امت کا فریضہ نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, آل عمران آیت نمبر 110 اور آل عمران آیت نمبر 104. اسی طرح ہم نے احادیث پڑھی, اگر برائی کی نفرت بھی دل میں نہیں ہے تو ایمان ہی نہیں ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے رسول نے کہا تم لازم نیکی کا حکم دو گے, برائی سے روکو گے, اگر یہ کام نہیں کرو گے اللہ کا عذاب آئے گا, تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی. جامع ترمذی کی حدیث. اس اعتبار سے ہماری ذمہ داری ہے ہم اس طریقے کو ادا کریں, نیک بنے, دوسروں کو نیکی کی دعوت دیں, سبھی سے بچے, دوسروں کو روکنے کی کوشش کریں, اور ایک ایسا نظام قائم کرنے کی جد و جہد کریں کہ جس سے ایسا معاشرہ قائم ہو کہ جہاں نیکی کو پھیلایا جاتا ہو اور برائیوں سے روکا جاتا ہو. اگر یہ کام نہیں کریں گے تو اللہ کا عذاب عام آئے گا اور ہر کوئی اس میں مبتلا ہوتا ہے. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اس کے بعد تین آیات میں اہل ایمان کو جو کہ مدینے مکے میں تھے اور مدینے آ گئے تھے, اللہ اپنے انعامات یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ نے تم مکے سے نکال کر مدینے میں ہجرت کروائی اور ٹھکانہ عطا فرمایا, اور دیکھو اس لیے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو, اس کے دین کی جو امانت تمہارے پاس ہے اس کو تم ادا کرو, اور دنیا کی محبت کے بجائے اللہ کے دین کے تقاضوں کی محبت کو اوپر رکھو اور اس کے تقاضوں پر عمل کرو. تین آیات میں بات آ رہی ہے. فرمایا ود گرو ارن تم قلیل, اور یاد کرو کہ تم قلیل تھے, تعداد میں کم تھے, مکے میں مستضعفون فی الارض, کمزور کر دیے گئے تھے زمین میں, تخافون ان یتخطفکم الناس, تمہیں یہ اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے, مٹا دیں گے, فآواکم, اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا یعنی مدینے میں, وأیدکم بنصرہ, اپنی مدد سے تمہیں قوت عطا فرمائی, انصار جیسے بھائی عطا فرما دیے, ورزقکم من الطیبات, اور پاکیزہ چیزوں میں رزق عطا فرمایا, وہاں پہ تجارت وغیرہ بھی مل گئی, لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. یہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں کہ ہجرت کے بعد جو تمہیں ٹھکانہ اللہ نے دیا, نعمتیں عطا فرمائی, اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. کتنے کمزور تھے اس کا اندازہ ایک حدیث ہوتا ہے بخاری شریف میں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حرم میں نماز ادا کر رہے تھے, عقبہ بن ابی معیط, یہ بہت بڑا دشمن اسلام تھا, اس نے اونٹنی کا جو رحم ہوتا ہے کتنی گندگی ہوگی اس کے اندر, وہ پورے کا پورا لا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دیا, اور فرماتے میں روتا رہا, میں دیکھتا رہا لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا تھا, ہم کمزور تھے. پھر فاطمہ آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اور انہوں نے وہ گندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سے ہٹائی. اتنی کمزوری. اسی مکے کے دور میں یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کو دو اونٹوں سے باندھا گیا ان کی دو ہاتھوں کو اور دو ٹانگوں کو دو اونٹوں سے باندھ کر پوری لاش کی طرف سے اڑا دیے گئے. لیکن اللہ کے رسول فرماتے رہے اس دنوں یاد آیا پھر صحیح نما وجہ کو مل جانا اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے. ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی خود امریکہ آ چکی انہیں کی وائف ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی شہادت خاتون کی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی شرم گاہ میں ابو جہل بدبخت نے نیزہ مار کر کو شہید کیا لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. یہ ہے جو کمزوری جس سے گزارا گیا ہے. نوٹ کیجیے کہ خالص ایک انسانی سطح پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے قربانیاں دی تب اللہ کا دین غالب بھی ہوا اور آج مسلمان بھی. لیکن ماڈل وہ ہمارے لیے ہیں. ہمیں دیکھا ہے کہ ہم اس سے کتنا قریب ہو رہے ہیں. اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. تاکہ شکر کرو لعلکم تشکرون سب نعمتیں اس نے دی گئی. اس کے بعد امانت کے بتانے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے لا تخونوا اللہ والرسول اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت نہ کرو. وہ تخونوا اماناتکم اور باہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں خیانت نہ کرو. وہ انتم تعلمون جبکہ تم جانتے بھی ہو. سب سے بڑی امانت اللہ کے دین کے اللہ کی کتاب. اللہ نے ٹھکانہ دے دیا, اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا فرما دی, اللہ نے تمہاری مدد فرمائی. اب اس کا شکر کیا ہے؟ اس کی اس امانت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو اور باہم بھی ایک دوسرے کی امانتوں کا پاس رکھو. حدیث مبارکہ ہے مسند احمد میں بیہقی شریف میں کہ لا ایمان لمن لا امانت له اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا. بخاری مسلم کی حدیث ہے. منافق کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی تو وہ خیانت کرتا ہے. وعلموا اور جان لو انما اموالکم واولادکم فتنہ یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ آزمائش کا ذریعہ ہیں. اسی مال کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا سکتے ہو, اسی اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا سکتے ہو. یہ ایک رخ ہے آزمائش, اور یہی اولاد اس کی محبت میں ڈوب کر اللہ کے احکامات کو پامال بھی کر سکتے ہو, اسی مال کو اللہ کی نافرمانی دخل کر سکتے ہو, حرام سے کما کے نافرمانی میں خرچ کر سکتے ہو. ہے یہ آزمائش کے لیے. وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر محفوظ ہے. یہ کیوں کہا گیا؟ اسی کی یہی بیڑیاں ہیں مال و اولاد. یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتانے بہم و گما لا الہ الا اللہ یہ رشتہ و پیوند یہ رشتے داریاں یہ مال و اسباب پیر کی بیڑیاں بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان اللہ کی کتاب اور اس کے دین کی امانت سے دور ہو جاتا ہے. اس لیے آپ متنوع کر دیا کہ ہاں وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اللہ کے احکامات کے تحت مال بھی کماؤ اور آپ کی پرورش بھی کرو, کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن دین کے تقاضے اوپر رہیں گے, کچھ صورت میں کچھ لوٹ کرتے ہو تو پریشان نہ ہو. وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اللہ کے پاس بہت بڑا اجر عظیم موجود ہے. ان تین آیات کے حوالے سے ایک اور توجہ کیجیے. جیسے ہم نے بالکل شروع میں پڑھنے قرآن کے شروع میں سمجھا تھا تعبیر خاص تعبیر عام. تعبیر خاص تو یہ ہو گئی اہل مکہ مسلمان مدینہ کے جس کر کے. تعبیر عام میں ایک بات سمجھی جا سکتی ہے آیات کی روشنی. جب یہ پاکستان بنا اس وقت مسلمان کمزور تھے, ایک طرف انگریز حاوی دوسری طرف اقلیت میں تھے, مائنورٹی میں تھے ہندوؤں کے مقابلے میں, عظیم اکثریت ہندوؤں کی. آج بھی ہم 14 کروڑ پاکستان میں, وہ عرب سے تجاوز کر چکے, ہم سے زیادہ بڑے مسلمان وہاں آباد ہیں, لیکن وہ کثرت کے تعداد میں ہم سے اب بھی زیادہ. تو ہم کمزور تھے, ہمیں اندر جگہ لوگ ہمیں چکر لے جائیں گے, پوری رایا ساجت آ رہی ہے. اللہ نے پاکستان عطا فرمایا تمام تر مخالفتوں کے باوجود. گاندھی تو کہہ چکا تھا کہ میری لاش پاکستان بنے گا. اللہ نے دھارا ہے چھپڑ پھاڑ کر ہماری جھولی میں ڈالی, اور اللہ نے کیسے کیسے پاکستان کی خطا فرمائے. پاکستان بنا تو ایک کپڑا بنانے کا کارخانہ ہمارے پاس, سوتی کپڑا بنانے کا ایک کارخانہ, اور آج ہماری میجر ایکسپورٹ بیس کرتی ہے ٹیکسٹائل کی پروڈکٹس. اتنی نعمت ہے اللہ کیوں بلا اللہ تم دس کروں تاکہ تم شکر گزاری کرو. لیکن اسلام کے نام پہ جو کچھ حاصل کیا وہ اسلام, وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے, مسجدیں بے آباد, پردے گھروں میں بھی پڑے ہوں گے, برقعے وغیرہ چادریں, اس سے ہماری خواتین آج آزاد, آج چہرے مزہ میں تم اور نسارا تو تمدن میں ہنوج. یہ ہے وہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود. آج اللہ کی کتاب وہ کہیں اس پر مٹی لگ رہی ہے مساجد میں, مساجدی کمیٹی کے حضرات اور ائمہ منع کرتے ہیں کہ بھائی قرآن مت رکھو, اتنے ہو گئے وہ پڑھتا نہیں ہے. آج وہ قرآن یعنی کسی ٹینٹ میں رکھا ہوا ہے, وہ زندہ کتاب نہیں ہے. آج وہ اللہ کا دین اس کے اوپر ریفرنس نہیں ہمارے معاملہ کی نشانی ہے. آج بڑے بڑے دانشور ہیں, بڑے بڑے مسائل سے قلم اٹھاتے ہیں, لیکن الہی تعلیمات کو کوئی ٹچ اس میں سرے سے دکھائی نہیں دیتا. وہ اسلام آج ہم نے بلا دیا, اسی کے لیے اللہ نے کہا لا تقوم اللہ والرسول, اللہ اور رسول کے ساتھ خیال رکھنا کرو. تمہیں مانگا چھپڑ پھاڑ کر تمہیں عطا کی گئی زمین, اللہ کے نام پر مانگی, اللہ کے نام پر تمہیں دی گئی. لیکن کیا ہوا, کسی کو اپنی جان عزیز, کسی کو اپنا مال عزیز, کاروبار خوب سے خوب, بڑی بڑی بلٹائیں نیچرس کو انوائٹ کر کے یہاں بٹھا لیا, بڑے بڑے لون سمجھا ہے ورلڈ بینک سے لے لیے, مقروض در مقروض چلے آ رہے ہیں, $40 billion پے آف کر چکے ہیں, $40 billion کا قرض ابھی ہمارے پاس موجود ہے. لیکن اللہ کا دین کئی دور دور تک نہیں ہے. نہیں خیانت مت کرو اللہ اس کے رسول کے, اور اپنے آپس کے معاملات میں خیانت نہ کرو. آج جتنے بڑے عہدے پہ کوئی شخص اتنا بڑا وہ کھائیں, لیکن صحیح مطلب نہیں کہ نیچے والے کچھ کرتے نہیں. نیچے والوں کو 150 کا موقع ملتا ہے, وہ 150 کی ڈنڈی مارتے ہیں, اوپر والوں کو اربوں کا ملتا ہے, اربوں کی. کسی کو سوئس بینک میں بھرنے کا موقع ملتا ہے, وہاں بھر لیتا ہے, کسی کو نیشنل بینک میں بھرنے کا موقع ملتا ہے, وہاں بھر لیتا ہے. سر فری رہے وہ تو خون ہمارے آتے ہیں. آپس کے معاملات میں خیرت نہ کرو, میں تم کا عالم ہوں جب تک تم جانتے بھی ہو. کیوں یہ کر بیٹھے؟ اس لیے اللہ نے کہہ دیا عالم انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہاری اموال تمہاری اولادیں فتنہ ہے, تمہاری آزمائش کا ذریعہ ہے. انہیں کی محبت دے ڈوبی اکثریت کو. آج محبتیں ہیں مال کے لیے, آج محبتیں ہیں اولاد کے لیے, لیکن اللہ کا دین مغلوب ہے, اس کو تھامنے کے لیے کوئی تیار نہیں. دنیا کا کوئی پروفیشن ہم نے نہیں چھوڑا, ہر پروفیشن میں سیچوریشن سیچوریشن سیچوریشن. میڈیکل سائنس سیچوریشن, انجینئرنگ سیچوریشن, چارٹرڈ اکاؤنٹنسی سیچوریشن, ایم بی اے کا کریز آیا سیچوریشن, آئی ٹی کا کریز آیا سیچوریشن, ہے کہ نہیں؟ لیکن ایک چیز بالکل ویکنٹ پڑی ہوئی ہے, ویکنسی اس میں موجود ہے, کینڈیڈیٹس نہیں ہے. سیکنڈ پروفیشن خیر حکم بنتا علم قرآن بعلمہ, ہے کہ نہیں؟ بخاری کے حدیث اللہ کے رسول نے جس کو اپنایا, تم نے اس سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سیکھا ہے. بہترین کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دو, سورہ یوسف آیت نمبر 108, اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کرو, سورہ الشورى آیت نمبر 13 بھی اور سورہ الشورى آیت نمبر 15. یہ کام محمد کریم نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. ہر چیز میں سیچوریشن ہے, یہ چیز بھائی بالکل ویکنٹ پڑی ہوئی. یا ہر ایک کو دیگر فیلڈ میں جائیں ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا مانگا جاتا ہے, یہاں جائے جس کرائیٹیریا پر آپ ہیں, جس لیول پر آپ ہیں, یہ چیز آپ کو لینے کو تیار ہے. رب کائنات آپ کو پکار رہے ہیں, آؤ اس طرف, استجیبوا للہ والرسول, پکار قبول کرو اللہ تعالیٰ کی, اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. یہ زندہ کتاب فکرکم اخلاد آفنون سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10, اس میں تمہارا اپنا ذکر موجود ہے. کیا تم مکر سے کام نہیں لیتے؟ اللہ ہمیں سب جگہ فرمائے, جس کام کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے جتنے زمین لیا, اللہ ہمیں اس وعدے کو پورا کرنے کی توقع عطا فرمائے. ہم اس پر آ جائیں, اللہ ہماری مدد پر آ جائے گا. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7, ان تنصر اللہ ینصرکم, تم اللہ کی مدد کرو, اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. پھر حج آیت نمبر 40, وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُ, اللہ لازم اس کی مدد فرمائے گا جو اللہ کی یعنی دین کی مدد کرے گا. اللہ ہمیں ان امانتوں کو ادا کرنے کی توفیق دے, اللہ ہمیں ان وعدوں کو پورا کرنے کی توفیق دے, اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنی مدد ہمیں عطا فرمائے. وَعْلَمُ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, اور جان لو کہ تمہارے مال و تمہاری اولادیں بڑی آزمائش ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ, اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر عظیم محفوظ. اس کے بعد 14 رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ انفال کا, اس میں مشرکین کی سازشوں اور ان کے جھوٹے دعووں کا ذکر ہے. مزید یہ بتایا گیا کہ عذاب سے بچنے کا ذریعہ اور طریقہ کیا ہے, اور مشرکین کے توہمات اور ان کے برے انجام کا تفصیلہ بھی ہے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, اگر تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو گے, اس کی نافرمانی سے بچو گے, اللہ تمہارے لیے فرقان پیدا فرما دے گا. فرقان فرق کر دینے والی چیز. علمی سطح پر قرآن سورہ البقرہ آیت 185, ہدل للناس, یہ قرآن ہدایت کا انسانیت کے لیے, مبینات من الہدا, اس میں ہدایت کی روشن بڑھائی ہے. بل فرقان, یہ فرق کر دینے والی کتاب, البقرہ آیت 185, یہ علمی سطح پر فرقان قرآن ہو گیا. عملی سطح پر اللہ کا یہ دین, ہاں جب اس کی جدوجہد کی جائے گی تو یہ دین اور اس کی جدوجہد خود حق اور باطل کو فرق کر کے واضح کرتے چلے جائیں گے. چنانچہ بدر کو یوم الفرقان کہا گیا, اسی صورت میں آگے چلتے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو سنائے کہتے تم اللہ کا تحفہ اختیار کرو گے, یہ جعل لکم فرقانا, اللہ تمہارے لیے فرقان پیدا فرما دے گا, حق اور باطل سے فرق کر دینے والی ہے. تو یکفر عنکم سیئاتکم فیغفر لکم, اور اللہ تم سے تمہاری برائیاں دور فرما دے گا اور تمہیں بخش دے گا. اللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی تھیں مشرکین نے, اس کا ذکر. ہجرت کی رات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی کوشش کی انہوں نے, اور یہ طے کیا کہ ہر قبیلے میں سے ایک جوان لیا جائے گا اور یک بار بھی حملہ کر دیا جائے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر, تاکہ قریش کسی ایک پر الزام نہ لگا سکے. یہ ان کی پلاننگ تھی, اللہ کی اپنی پلاننگ تھی. اس کا ذکر وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور یاد کرو جب کفار آپ کے بارے میں کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم سازشیں کر رہے تھے, لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ, کیا آپ کو قید کر لیں یا قتل کر دیں یا نکال دیں. فراج مکہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ, اور وہ سازشیں کر رہے تھے اور اللہ تدبیر فرما رہا تھا. اللہ خیر الماکرین, اور اللہ سب سے بہترین تدبیر فرمانے والا ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں, قَالُوا, تو وہ کہتے ہیں, قَدْ سَمِعْنَا, ہم نے سن لیا, ہم نے سن رکھا ہے. یہ انداز, لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا, اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسی آیات لے آئیں. اب یہ ان کا جھوٹا دعویٰ تھا, میں نے قرآن میں تو چیلنج رکھ دیا تھا ان کے سامنے, اور ہم پڑھا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 23 میں, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اگر اس پہ شک ہے, اس کلام میں جو ہم نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا, ایک سورج جیسی کوئی شے لا کر دکھا دو, اور اپنے جتنے مددگار ان کو بلا لو اللہ کی سفا کر تم سکتے ہو, وہ چیلنج پورا نہ کر سکے. آیت نمبر 24 البقرہ, فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا, اور اگر یہ نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے, اس آگ سے بچو جس کا اینا پتھر اور انسان یعنی کفار بنیں گے. تو یہ جھوٹا دعویٰ ان کا تھا کہ سر بنے نا ہم نے سن رکھا ہے, یہ انداز اگنور کرنے والا انداز. لو نشاء لقلنا مثل هذا, اگر ہم چاہیں تو ہم بھی جیسی آیات کہہ لیں گے. ان هذا الا اساطير الاولين, یہ تو کہانیاں ہیں پچھلے لوگوں کی. معاذ اللہ. اس کے بعد نظر بن حارث, یہ بھی دشمن اسلام تھا, اس کا ذکر بھی آ رہا ہے, اور یہ ابھی کچھ مشرکین کے سرداروں کی بھی تھی کہ وہ عوام کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے ان کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرتے تھے, اللہ اگر یہ محمد برحق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم پر عذاب نازل کرتے. اس کا ذکر. وہی قول اللہم, اور یاد کر جب وہ کہنے لگے اے اللہ, ان کان ھذا هو الحق من عندنا, اگر یہ حق ہے تیری جانب سے, فامطر علینا حجارۃ من السماء, تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے, ابھی سینا کے عذاب علیم, یا ہم پر دردناک عذاب کو لے آ. اب اللہ کی آیت میں جواب دینے کا عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اور اللہ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں. ایک بات. نمبر دو, وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں ہے جبکہ وہ استغفار کرتے ہوں, بخشش مانگتے ہوں. یہ دو باتیں ہیں عذاب سے بچانے والی. نمبر ایک, چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے, دعوت جاری تھی, اس سے عذاب نہیں آ رہا تھا. اور ہم پڑھ چکے الاعراف اور الانعام, یہ مکی دور کے آخری سورتیں ہیں, اس معاملے حجت ہو گئی. اس کے بعد عذاب کا معاملہ شروع ہوا بدر سے, جس کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں, اس کو ذہن میں رکھیے. مزید یہ کہ اللہ کی سنت یہ رہی کہ جب قوموں کو مٹایا جاتا تو رسول کو نکال دیا جاتا اس میں, تو اللہ کے رسول کو ہجرت کرا دی گی کہاں, مدینے کی طرف, اور ان کو نکالا جائے گا حدود حرم سے, کیونکہ حرم کا بھی جو تقدس ہے نا, حرم سے ان کو نکالا گیا اور بدر میں لا کے کھڑا کیا گیا, اور وہاں ان پر عذاب کی پہلی کچھ آئی ہے بدر. یہ چیز کے نتیج کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ دے رہے تھے, اس سے عذاب نہیں آ رہا تھا, حدود حرم کا تقدس بھی پیش نظر تھا, اس سے عذاب نہیں آ رہا تھا, اور اتمام حجت کروانا مقصود تھا, اس کے بعد عذاب آئے گا, اور وہ بدر میں معاملہ شروع ہو گیا. ایک بار, وما کان اللہ معذبہم وهم یستغفرون, اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگتے ہیں. یہ اشارہ اس بات کی طرف سے مفسرین نے بیان کیا ہے کہ وہ برہنہ طواف تو کرتے تھے خانہ کعبہ کا, لیکن وہ استغفار بھی مانگتے تھے اللہ سے, غفر لنا کے الفاظ سے, ان کی جو بھی کلمات تھے ان کی عبادات کے اندر. تو یہ وجہ بھی تھی عارضی طور پر ان پر عذاب نہ آنے کی. ہاں, اس کے بعد اس معاملے حجت ہوا, انعام آراف میں بڑھ چکے اور بدر ان کی پٹائی شروع ہو گئی, جس کا ذکر تفصیل مزید ابھی آئے گا. مزید نوٹ کیجئے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پہ تشریف لے گئے, اب عذاب سے بچنے کے لیے ایک شے باقی ہے. چنانچہ جامع ترمذی کی حدیث ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب میں چلا جاؤں گا تو تمہارے درمیان امن کی ایک چیز استغفار کو چھوڑ جاؤں گا. لیکن یہ فرمائیے, یہ استغفار کی توبہ سچی توبہ,
دل کی گہرائیوں کے ساتھ, اور بندہ عمل نیک اور درست کر لے, یہ اصل توبہ. انفرادی مسائل کے لیے انفرادی توبہ کافی ہوگی, لیکن اجتماعی مسائل کے لیے اجتماعی توبہ کی ضرورت ہوگی. سورہ رعد آیت نمبر 11, ان اللہ لا یغیر ما بانفسہم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, اللہ کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں فرماتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو تبدیل نہ کر لے. تو اجتماعی مسائل کے لیے اجتماعی توبہ توبہ کی ضرورت ہوگی. اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے. باقی اب اللہ کی آیات میں بتا رہے ہیں کہ کیوں عذاب نہیں ملے گا ان کو, ان کو سرخاب کے بتوڑی لگے, عذاب کو دیا جائے گا وقت آنے پر, لیکن وہ کیا کیوں ابھی رکا ہوا ہے, مجھ کے ذکر آ گیا. اور عذاب دیا جائے گا اس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے, آیت نمبر 34 میں. زمانہم, اور انہیں ہے کیا آخر, اللہ یعذبہم اللہ, کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے. بہت یصدون عن المسجد الحرام, جبکہ وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے. وما کانوا اولیاءہ, اور وہ اس کے والی نہیں, عذاب ان پر آنا ہی آنا ہے. ان اولیاءہ الا المتقون, اس کے والی تو صرف تقوی اختیار کرنے والے ہی ہیں. ولکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں. اب ان مشرکین کی نماز کی کیفیت کیا رہ گئی تھی, یہ مشغولیات کیا رہ گئی تھی عبادت کے نام تک, اس کا ذکر. وما کان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا, اور خانہ کعبہ کے قریب ان کی نماز نہ تھی مگر صرف سیٹیاں اور تالیاں. فذوقوا العذاب, بس عذاب چکھو, بما کنتم تکفرون, اس کے بدلے کے بھی تم کفر کیا کرتے. یہ چیز جہاں کو پہنچ گئے تھے, سیٹیاں تالیاں, یہ ڈھول, یہ باجے, یہ تماشے, ان کو عبادت بنا لیے, ان کو نماز بنا لیا. یہ تو تھا مشرکین کا معاملہ. آج ہمارے معاشرے میں کیا, مسجد دیوان مزار آباد, مسجدوں میں اللہ اکبر کی صدائے نہیں ہیں, مزاروں پر قوالیاں آپ کو مل جائیں گی. کچھ پڑھے لکھے طبقے آ گئے, وہ صوفی ایزم کے نام پر موسیقی پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے, اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں, کبھی بھارت جا کر اور کبھی امریکہ جا کر, اور صوفی ایزم کو پروموٹ کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے ان موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا. کنز العمال میں حدیث موجود ہے, موسیقی کی حرمت بخاری کی حدیث دیگر احادیث میں بھی ہے. کیسے ممکن ہے کہ نام اللہ کا لینا چاہو اور ان موسیقی کے آلات کو استعمال کرو جن کے توڑنے کے لیے اللہ کے رسول کو اللہ نے بھیجا. پھر نماز کیا ہے, قرآن کہتے سورہ النساء آیت نمبر 103 میں, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز تو اہل ایمان پر مقرر اوقات میں فرض ہے. وہ چاہے جو پابندی سے ادا کرنی ہے, جس کا ایک معین طریقہ ہمارے پاس عبادت کا ہے, وہ نماز. ٹھیک, معین وقت میں. آج معین وقت میں موسیقی سنی جاتی ہے, صاحبزادے ہیں گاڑی میں جا رہے ہیں, بیگ بج رہا ہے, واپس آ رہے ہیں, بیگ بج رہا ہے. کاریگر کا ہاتھ چلتا نہیں ہے جب تک کہ خدا موسیقی نہ سن لے. بچے اسکول جانے کو تیار نہیں ہوتا جب تک کہ وہ کارٹون ٹی وی پہ نہ دیکھ لے. سکون آتا نہیں ہے جب تک کہ اخبارات کا مطالعہ نہ ہو جائے جن میں خرافات پر مبنی چیزیں زیادہ ہیں. اور ٹیلیویژن ڈرامے اور اس سے آگے کی بہودگیوں کو خیر بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. باقاعدہ لوگ پابندی سے دیکھتے ہیں, اہتمام ہو سکے, کیونکہ اللہ نے جو بھی سرچ کی, کانٹیکٹ میں بات کر رہا ہوں, وہ نماز کتاب موقوتا مقرر اوقات کے اندر. یہ ساری بہودیاں, یہ ساری خرافات, یہ ہو رہی پابندی کے ساتھ. ان کی نماز سیٹیاں اور تالیاں, آج یہ قوالیاں, یہ میوزک کوٹیشن کے نام پر. اور اب انا للہ وانا الیہ راجعون, حمد اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی کے ساتھ. آئے بھی پڑھتی ہے ایک صاحب نے, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اور اس کے بعد موسیقی کے ساتھ نعت رسول مقبول کہا ان للہ وانا الیہ راجعون. یہ علامت قیامت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ گا گا کر قرآن پڑھا جائے گا. یہ علامات قیامت میں جس کا ظہور اب ہو رہا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. یہ مشرکین کا معاملہ تھا. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون, بس عذاب چکھو اس کے بدلے جو تم کفر کرتے. اب اس کے بعد حزب الشیطان, شیطان کے جو پیروکار ہیں, مشرکین ہیں, وہ جو خرچ کر رہے تھے اللہ کے دین کو بٹانے کے لیے, مغلوب کرنے کے لیے, اس کا ذکر آ رہا ہے. ان الذين كفروا, بے شک ان لوگوں نے کفر کیا, ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله, وہ یقیناً خرچ کریں گے اپنے اموال تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں. فسينفقونها, قریب وہ خرچ کریں گے, ثم تكون عليهم حسرة, پھر وہ ان پر حسرت ہوگی, جتنا خرچ کریں گے اتنا مٹیں گے, دین غالب ہوگا, حسرت ہوگی. ثم يغلبون, پھر وہ مغلوب ہوں گے. والذین کفروا, اور جن لوگوں نے کفر کیا, الی جہنم یحشرون, وہ اکٹھے کیے جائیں گے جہنم کی طرف. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے جدا فرما دے، ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض، اور تاکہ ناپاکی کو ایک دوسرے پر رکھ دے، فیرکمہ جمیعا، پھر سب کو ایک ڈھیر کر دے، فیجعلہ فی جہنم، پھر اس کو جہنم میں ڈال دے. یہ ہوا نا، اللہ نے ایک ساتھ مشرکین کو نکالا، بدر میں جا کے جمع کیا، 70 مشرک ایک ساتھ مارے گئے، یہ دنیا کی سزا، اور پھر اس ساری گندگی کو جمع کر کے ایک بار جہنم میں بھی اللہ ڈالیں گے. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے. قل للذین کفروا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، کہ اگر وہ باز آ جائے تو انہیں معاف کر دیا جائے گا جو کچھ گزر چکا. یہ پانچواں رکوع شروع ہوا ہے جس میں مقصد قتال کا ذکر بھی آ رہا ہے، غنیمت کے تقسیم کا مسئلہ جو شروع میں ضمن ذکر کیا گیا اس کی تقسیم کا مسئلہ بھی بیان ہوگا، اور بدر کے کچھ واقعات کا ذکر بھی ہے. تو فرمائی قل، اے نبی فرما دیجیے جن لذیل کفرو، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، کہ اگر وہ باز آ جائیں تو انہیں معاف کر دیا جائے گا جو کچھ گزر چکا، جو کچھ پہلے ہو چکا. فَإِن يَعُودُوا، اور اگر پھر وہی کریں گے وہ، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، تو یقیناً پہلوں کی روش گزر چکی ہے جن کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا. اب آیت نمبر 39 آ رہی ہے اس سورت کی، جس کا ذکر کئی مرتبہ آ چکا، قتال کیوں ہے ہمارے دین، وَقَاتِلُوهُمْ، اور قتال کر ان کے خلاف، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، ویکون الدین کلہ للہ، اور دین کل کا کل اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے. یہ قتال ہے. دیکھیے عام طور پر اس قتال کے لفظ جہاد استعمال ہو جاتا ہے جو کہ مناسب نہیں. جہاد ہمارے دین کی مستقل ابتدا ہے جو 24 گھنٹے جاری رہتا ہے. تفصیل اس کی سورہ حج اور سورہ حجرات کی آیات کی روشنی میں چل آئے گی. قتال کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ کا کلائمیکس ہوتا ہے عروج. جہاد مجاہدہ، اسٹرگل اگینسٹ سم تھنگ. نفس مجاہدہ، نفس کوشش کرے گا اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جانے کی، بندہ کوشش کرے گا اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی. یہ کوششیں ٹکرا رہی ہیں، یہ جہاد ہے. انہیں کوششوں کے ٹکراؤ کا انتہا کیا ہے؟ کفار کوشش کرے دین کو مٹانے کی، اہل ایمان کوشش کرے دین کو خالی کرنے کی. یہ کوششیں ٹکرائیں تو یہ قتال فی سبیل اللہ ہے. یہ ہے ہمارے دین. ہاں دہیج نہیں ہے، 15 برس کے بعد بدل ہوا ہے، لیکن ہے. کیوں ہے؟ اسی کے بعد ظالم ایسے ہوتے کہ جن کے ہاتھ توڑنا ضروری ہوتے ہیں تاکہ انسانیت کو عدل فراہم کرنے کے لیے اللہ کا دین حالف ہو. جسم میں اللہ نہ کرے کسی کے ہاتھ میں کینسر پھیل جائے تو ڈاکٹر کیا تجویز کریں گے؟ اس کا ہاتھ پکڑ دو تاکہ بقیہ جسم کو محفوظ رکھا جائے. ایسے ہی وہ ظالم جو حق کے راستے میں رکاوٹ بنے، ان کو کاٹنا ضروری ہے تاکہ بقیہ انسانیت کو محفوظ رکھا جا سکے ان کے چند. اس کے لیے قرآن قتال کا حکم ہمیں دیتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو علماء کی متفقہ رائے کہ وہ اسلام سے خارج. کہاں لے کے جائیں گے؟ بدر کو، احد کو، عذاب کو، فتح مکہ کو، غزوہ تبوک کو، کہاں لے کے جائیں گے؟ قرآن بھی ثبوت پیش کرتا ہے، صرف نبی ثبوت پیش کرتی ہے. لیکن یہ قتال برائے جنگ نہیں ہے، برائے فساد نہیں ہے معاذ اللہ، بلکہ قتال اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. اسی لیے کہا گیا حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ جو فتنہ باقی نہ رہے، ویکون الدین کلہ للہ، اور دین کل کو کل اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے. یعنی نظام اطاعت میں اللہ کو بڑا مان لیا جائے، اور قرآن و سنت کے مطابق فیصلے ہو، اور پورا نظام زندگی اللہ رب العزت کی حاکمیت کے تحت آ جائے. یہ ہے فتنہ. وہ حالات جن میں ایک شخص کے لیے، بندہ مومن کے لیے، اللہ کی کامل زندگی کرنا ممکن نہ ہو، ان حالات کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کے لیے آزادانہ طور پر دین قبول کرنا آسان ہو جائے، اور تاکہ کامل طور پر اللہ کے احکامات پر عمل درآمد ممکن ہو جائے، اس کے لیے قتال ہمارے دین میں ہے. فَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین کل کا کل اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث، جہاد اس دن سے جاری ہے جس دن اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا، اور یہ اس دن تک جاری رہے گا جب میری امت کا آخری حصہ دجال سے مقابلہ کرے گا. اس کے بعد کل روئے عرضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا انشاءاللہ. فَإِن تَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ لیں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، اَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، دیکھیں اللہ تمہارا حمایتی ہے. نِعْمَ الْمَوْلَى، کیا یہ خوب ساتھی ہے، وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور کیا یہ خوب مددگار ہے. اس کے بعد آیت نمبر 41 آ رہی ہے. بالکل پہلی آیت میں انصار کا ذکر آیا، یہاں اب اس کی تقسیم کا ذکر، غنیمت کس طرح تقسیم ہوگی، مال غنیمت اس کا ذکر. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، اَنَّمَا غَنِمْتُ مِنْ شَيْءٍ،
جو کچھ تم کسی چیز سے غنیمت حاصل کرو فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ تو اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، فَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ اور رشتے داروں کے لیے، مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ تو کل غنیمت میں شبل اپون فائف، یہ دراصل بیت المال کا حصہ ہے، اللہ کا مراد بیت المال کا حصہ، اسی میں سے رسول اللہ کو ملے گا کیوں؟ آپ نے اپنے لیے زکات و صدقے کو حرام کر رکھا تھا، آپ کے رشتے داروں کو بھی ملے گا کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے گھر والوں پر بھی زکات و صدقے کو حرام فرما دیا تھا۔ اور پھر عام مدیں، یتیم مسکین اور مسافر، ان کو دے دیا جائے گا بیت المال میں سے مدد کے لیے۔ تو ایک بٹا پانچ یہ جائے گا بیت المال میں، اور چار بٹا پانچ یہ دیا جائے گا مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس میں آرا مختلف ہیں، ایک ہی رعایت کر رہا ہوں کہ جو سواری والا مجاہد ہوگا اس کو دوہرا حصہ دیا جائے گا بغیر سواری کے مقابلے میں، اس لیے کہ جس کے پاس سواری ہے تو سواری کا خرچہ بھی ہوتا ہوگا تو اس کو ڈبل ملے گا، اور جس کے پاس سواری بھی اس کو اس کے مقابلے میں سنگل حصہ ملے گا۔ تو چار حصے مجاہدین میں، یہ قتال کرنے والے مجاہدین میں، اور ایک حصہ بیت المال کے لیے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا، یعنی ہمارا فیصلہ، فرقان یوم الفرقان، فرقان یہ دن، یہ 17 رمضان مبارک سن 2 ہجری بدر کے واقعے کو یوم الفرقان کہا جا رہا ہے، یوم الفق الجمعان، جس دن دو جماعتوں کا مقابلہ ہوا، لڑائی ہوئی۔ اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اذ انتم العدوۃ الدنیا، جبکہ تم قریب کے کنارے پر تھے، وہم العدوۃ القصوى، اور وہ دور کے کنارے پر تھے۔ اہل ایمان بدر میں تو تھے، لیکن اس جانب جو مدینے سے قریب تھا، اور مشرکین دوسری جانب تھے۔ والرجو اسفل منکم، اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا۔ اب یہ قافلے سے مراد وہ تجارتی قافلہ ابو سفیان کا، انہوں نے راستہ کہیں چینج کر لیا ان لوگوں نے، اور ساحل جو کچھ پٹی کا علاقہ بنتا ہے اس طرف سے وہ قافلہ نکل گیا مسلمانوں کے سامنے سامنے۔ یہ اور دکھایا اللہ نے کہ اللہ وہ نہیں چاہتا تھا، اللہ یہ چاہتا تھا جو تمہارے سامنے ہزار کا لشکر آ گیا۔ والرجو اسفل منکم، اور قافلہ تمہارے سے نیچے تھا، بلو تبا تم اختلفتم فی المیعاد، اور اگر تم باہم وعدہ کرتے تو یقیناً اس میں اختلاف کر جاتے۔ یہ تو اللہ نے چاہا، آگے الفاظ آ رہے ہیں، ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، لیکن اللہ نے چاہا کہ پورا فرما دے وہ کام جو ہو کر رہنے والا تھا۔ اگر تم طے کرتے کہ بھائی جنگ ہوگی جنگ ہوگی، نہیں ہوتی، اللہ چاہتا تھا یہ کام ہو جائے، اللہ نے ساری پلاننگ ایسی کی کہ وہ قافلہ نکل جائے، ہزار والا رکے، اور یہ جنگ ہو، اور ہم پہلے پڑھائے تاکہ حق کا بول بالا اللہ کر کے دکھائے۔ لیا نکم ہلاک عام بینا، تاکہ جو ہلاک ہو وہ دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، وہ یا نمن حی عام بینا، اور جو زندہ رہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے۔ بلاکے کے لوگوں کو حق اور باطل کی تمیز ہو جائے، عوام کی بھی آنکھیں کھل جائیں کہ یہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برحق ہیں اور کفار ہی ناحق پر ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ قلیلا، اور جب اللہ نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خواب میں کفار کو دکھایا تھوڑا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تو بہت تھوڑے دکھائی دیے، اس اعتبار سے کہ مانوی اعتبار سے بہت کمزور وہ تھے، ان میں کچھ تو زبردستی آ گئے تھے 1000 کے لشکر میں، تو اصل اعتبار سے بھی وہ کمزور تھے، اور اللہ نے تعداد کم دکھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ آپ صحابہ کو بتائیں اور ان میں اور جذبہ پروان چڑھے مقابلے کا۔ ولو اراد ان کثیرا، اور اگر وہ اللہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھاتا، لفصل تم تو تم کمزور ہو جاتے، ولا تنازعت فی الامر، اور یقین معاملے میں جھگڑ جاتے، ولکن اللہ سلم، لیکن اللہ نے سلام کی عطا فرمائی، بچا لیا، انہ علیم بذات الصدور، بیشک وہ سینوں کی رازوں سے واقف ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور جب تم آمنے سامنے ہوئے تو انہیں دکھایا تمہاری آنکھوں میں تھوڑا، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تمہیں ان کی آنکھوں میں دکھایا تھوڑا۔ ابتدا جب میدان گرم ہوا تو کفار نے مسلمانوں کو کم دیکھا، مسلمانوں نے کفار کو کم دیکھا تاکہ دونوں لڑنے کے لیے آمادہ ہوں۔ لیکن ایک چیز نوٹ کیجیے گا، سورہ عمران آیت نمبر 13 میں ہم پڑھ چکے، کفار مسلمانوں کو اپنے سے دو گنا زیادہ دیکھ رہے تھے، تو کیا تضاد ہے قرآن میں؟ کوئی کانٹرڈکشن نہیں۔ اولاً دونوں ایک دوسرے کو کم دکھائی دیے تاکہ دونوں لڑنے کو تیار ہوں، جب مقابلہ شروع ہو گیا تو اب کفار نے دیکھا مسلمانوں کو تو وہ تعداد میں زیادہ دکھائی دی، ایک پیڑھی کے فرشتے بھی آئے تھے مدد کے لیے، اور دوسرے کی اسی اللہ تعالیٰ نے زیادہ دکھایا کہ ان کفار میں رو پیدا ہو جائے مسلمانوں کا, اور جب رو پیدا ہوا تو مسلمانوں نے ان کی گردنیں اڑا دی. یہ دو سچویشنز ہیں. آل عمران آیت نمبر 13 میں دوگنا دکھائے جانے کا ذکر یہ میدان گرم ہونے کے بعد کا ذکر ہے, یہاں کم دکھائے جانے کا ذکر میدان گرم ہونے سے پہلے کا ذکر ہے. لیا قبی اللہ امرن کان مقبولا, تاکہ اللہ پورا فرما دے وہ کام جو ہو کر رہنے والا تھا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور تمام کاموں کا لوٹنا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے. بارک اللہ لی و لکم بالقرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر.